أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر توفیق عنایت کی کہ ہم ماہ رمضان کا ایک اور دن ایک اور رات درک کر سکیں اور اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں اور ایسے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ جو ہم سب کے لیے نجات اور سعادت کا سبب بنے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے سیشن کے اندر تربیت و تزکیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جس میں ہم مختلف موضوعات پر بحث کرتے ہیں اور علماء تشریف لاتے ہیں اور مختلف سوالات کے جواب دیتے ہیں. آج جس موضوع پر آپ کے ساتھ ہم ہوں گے اور مختلف سوالات کے علماء جواب دیں گے وہ موضوع سیرت سے ریلیٹڈ ہے اور سیرت کے اندر بھی جس کو ہم نے فوکس کیا ہے وہ ہے رہبر معظم کی جو معرکۃ الآراء کتاب سیرت پر 250 سالے کے جس کو 250 سالہ انسان کے نام سے ترجمہ کیا گیا اس پر ہماری گفتگو ہوگی کہ رہبر معظم نے اس میں کون سے نئے نکات کی طرف اشارہ کیا، کیسے آئمہ کی سیرت کو تدوین کرنے کی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر بعض نصیحتیں و مشورے دیے علمی طور پر. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آغا اون حیدر عمران صاحب کو اور اسی طریقے سے آغا سید رضا مہدی صاحب کو. بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دونوں بزرگوار تشریف لائے اس پروگرام میں. آغا اون، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. پچھلے پروگرام میں کچھ مقدماتی بحثیں ہماری ہو چکی تھی کہ رہبر معظم نے جو یہ 250 سالہ انسان کا عنوان انتخاب کیا ہے آئمہ علیہ السلام کی زندگی کے لیے، اس پر مختصر آپ نے روشنی ڈالی تھی کہ پچھلے پروگرام کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے متصل ہو جائے، اس کو ذرا خلاصے کے طور پر آپ پیش کر دیں اور پھر یہ بیان کر دیں آگے کہ آئمہ علیہ السلام کی جو یہ مشترکہ کاوش تھی اس کی کیا خصوصیات ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آئمہ کی زندگی میں بعض دفعہ ان کو اگر علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو ظاہراً ان میں تضادات نظر آتے ہیں، لیکن یہ تضادات ان کو حل کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم آئمہ معصومین کی زندگی کو اس طرح سے دیکھیں کہ گویا کہ ایک ہی انسان ہے جو ایک ہی مقصد کے تحت زندہ رہا ہے. 250 سال کا دورانیہ اس نے جو ہے وہ زندگی اس نے گزاری ہے, جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی اور امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغرا کے شروع ہونے سے پہلے تک, امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک. کہ اور انسانی ایک انسان کی وحدت جو ہے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس میں دو چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں, ایک ہدف ایک ہو اور دوسرا انسان کی جو ہے وہ فکر ایک ہو. تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ کیونکہ ائمہ معصومین ہیں, معصوم ہیں اور ان کا علم علم لدنی ہے اور وہ بصیرت رکھتے ہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے ان کے آراء میں ان کے افکار میں تضاد نہیں ہو سکتا, لہٰذا ان کے فکر اور ان کا ہدف جو ہے وہ ہمیشہ اس پورے 250 سال میں ایک ہی رہا ہے. یہ بھی عرض کیا تھا کہ
یعنی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو ایک پیکر کی ساتھ تشبیہ دی ہے رہبر معظم نے, کہ اس نے یعنی ایک انسان کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے, اس نے 250 سال زندگی گزاری ہے اور پھر مختلف جو ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں وہ ہے, وائلا ہدف جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا.
جی ہدف ایک ہی رہا ہے, صرف یہ کہ حالات زمان اور مکان کے بدلنے سے جو ہے وہ ممکن ہے اسٹریٹجی بدلی ہو, ممکن ہے ٹیکٹک جو ہے وہ بدلا ہو, آپ کا لایا عمل بدلا ہو, لیکن جو ہدف رہا ہے اس ہدف
کو ایک ہی تھا
اور جدوجہد ایک ہی جو ہے وہ ہدف کے لیے جو ہے وہ رہی ہے. یہ بھی عرض کیا تھا کہ ائمہ معصومین کیونکہ وارث انبیاء ہیں تو انبیاء کی جو تحریک ہے وہی تحریک اسی تحریک کا تسلسل ہے ائمہ معصومین کی تحریک بھی, اور انبیاء کی تحریک کا جو کلیدی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ تین چیزیں جو ہے انبیاء تین چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آئے اور تین چیزوں کے لیے انہوں نے کوشش کی, ان کی تمام جدوجہد کا محور رہی. ایک پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی حکمرانی پوری دنیا میں ہماری پوری زندگی میں. دوسری جو چیز ہے وہ اور اسی کے مقابلے میں یعنی اسی کے ساتھ پہلی چیز ہی کے ساتھ جو پہلا ہوگا وہ اور طاغوت کا مقابلہ ہوگا, اس کے مقابلے میں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے طبقاتی نظام کا خاتمہ اور معاشرے میں جس کو عدالت اجتماعی کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں جس کو قسط کا نام دیا گیا ہے, تو اس کی برقراری اور اس کو نافذ کرنا, اور تیسری چیز انسانیت کا احترام ہے. یہ تین چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ائمہ معصوم انبیاء کی جدوجہد میں ملتی ہیں اور ائمہ بھی اسی ان کی جدوجہد اور ان کی تحریک میں بھی یہی تین چیزیں انہی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد نظر آتی ہیں.
یعنی پاس ہدف آپ نے یہ بیان کیا کہ ائمہ علیہ السلام جس ہدف کی خاطر تمام ائمہ جو ہے اس پہ مختلف جو انہوں نے اسٹریٹجیز تبدیل کی اور ٹیکٹکس جو ہیں اس کو تبدیل کیا حالات اور زمانے کے بدلنے سے, وہ ایک توحید ہے, دوسرا جو ہے وہ آپ نے عرض کیا قسط و عدل اجتماعی, اور تیسرا انسانیت کا احترام.
ان چیزوں کو آگے لے کے گئے. اس کے لیے رب المعظم فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ تمام ائمہ نے جو مبارزہ کیا اور جو جہاد کیا وہ ان کا سیاسی جہاد ہے, ان کا مبارزہ سیاسی ہے, اور وہ تعبیر فارسی کی استعمال کرتے ہیں مبارزہ حاد سیاسی. یعنی آپ یوں کہیں کہ ایک سخت جدوجہد جس میں آپ جیسے گھمسان کی جنگ ہوتی ہے نا, ایسے ایک سخت جدوجہد جو مسلسل پورے 250 سال میں جو ہے یہ جدوجہد رہی. ائمہ معصومین جو بھی کام ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اسی جدوجہد کا حصہ ہے. اگر وہ کئی تقیہ اختیار کرتے ہیں وہ اسی جدوجہد کا حصہ ہے, اگر آپ کو امام صادق علیہ السلام درس و تدریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اسی جدوجہد کا حصہ ہے, اگر آپ کو امام سجاد علیہ السلام دعا میں نظر آتے ہیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان دعاؤں میں بھی اسی جدوجہد کی طرف جو ہے وہ اشارے پائے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اور اس کے لیے جو انہوں نے کام کیا جس کے ذریعے سے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں رہبر معظم لفظ, اس کو آگے جا کے ہم اس کی وضاحت کریں گے, تشکیلات کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک پورا نیٹ ورک ائمہ معصومین نے حق پرستوں کا جو ہے وہ قائم کیا ہوا تھا کہ اس وہ نیٹ ورک اس مکمل یہ جدوجہد کر رہا تھا انتہائی منظم انداز میں, جس کو رہبر معظم تشکیلات کا نام دیتے ہیں, اور وہ کہتے بھی ہیں ان کے ایک جملہ مشہور ہے کار بایت تشکیلاتی واشد,
اس کو کتاب میں تدوین بھی کیا گیا ان کی باتوں کو,
جی ان کی اس بات کو جو ہے وہ تدوین بھی کیا.
بہت شکریہ. یعنی بات چلے گی آگے, رہ گئی ہے انشاءاللہ. آپ نے چونکہ تشکیلات کا نام لیا, اس میں آ کے آغا رضا مہدی بھائی سے ہم گزارش یہ کریں گے کہ جو بہرحال لفظ انتخاب کیا امام نے بھی اور رہبر معظم نے بھی کہ ائمہ علیہ السلام کی جو جدوجہد تھی حق کے حصول کے لیے اور حق کی حاکمیت کے لیے وہ تشکیلاتی تھی۔ سب سے پہلے تو اس تشکیلاتی مفہوم کو واضح ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ابہامات جو ہیں وہ معاشرے میں جو دوسرے مفاہیم موجود ہیں اس سے ذرا متمایز ہو جائے، پھر آئمہ کے کام کو بھی سمجھنے میں آسانی رہے گی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ تشکیلاتی کام تھا، دیکھیے اس سے پہلے اگر ہمیں سمجھیں کہ اسلام جب جو چاہتا